پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، پروگرام کلام شہنشاہ سخن آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں برادر اعلیٰ حضرت جو کہ بڑے عظیم عالم دین بھی تھے اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی تھے اور بڑی عظیم شخصیت تھے، خاص کر آپ کی نعتیہ شاعری نے آپ کو دنیا جہاں میں ایک عظیم نام دیا، اور آپ کے دیوان جو کہ نعتیہ کلاموں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے ذوق نعت۔ مدنی چینل پر کئی کلام اس سے پڑھے جاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ نے بنام ذوق نعت شائع بھی کر دی ہے، آپ اسے دعوت اسلامی .net سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے پیارے پیارے اشعار کی تشریح اور وضاحت کے متعلق یہ پروگرام ہے، اور ہم ترتیب وار ذوق نعت کے کلاموں کی تشریح اور کچھ وضاحت چند منٹ میں اس پروگرام کے ذریعے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھوں گا، اور نعتیہ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو سمجھ کر ان کے ذریعے علم سیکھوں گا، اپنے اندر نعت کا ذوق اور نعت کے پیارے پیارے اشعار کے ذریعے محبت الہی اور عشق مصطفی کو اتارنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ایک بار محبت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام، ذوق نعت کے سیکنڈ کلام، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، اس کلام کی وضاحت اور اس کی تشریح کا سلسلہ جاری تھا، اور چھ اشعار ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم ساتویں شعر سے آغاز کریں گے۔ یہ جو کلام ہے یہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ حمد باری تعالیٰ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اشعار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا بیان ہو، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور نعت اس کلام کو کہتے ہیں جس میں شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو، اور استغاثہ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کچھ فریاد وغیرہ کی گئی ہو۔ اسی طرح مناجات اس کلام کو کہتے ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعائیں کی گئی ہوں اور فریاد کی گئی ہو، کچھ مانگا گیا ہو۔ اسی طرح منقبت اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے کسی ولی، کسی صحابی وغیرہ کی تعریف و توصیف کا بیان کیا گیا ہو۔ صلاۃ و سلام میں تو سلام وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر کلام کا بھی کوئی نہ کوئی معنی اور اس کی کوئی نہ کوئی کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو زیر نظر جو کلام ہے جس کا ساتویں شعر سے آج کے ایپیسوڈ کو ہم شروع کریں گے، یہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اور بڑا ہی معرفت الہی کہ زبردست سمندر سے گویا چن چن کے پیش کیے گئے موتیوں پر مشتمل یہ کلام ہے، اور بڑے ہی مزیدار اشعار ہیں۔ آئیے پہلے اس کو طرز میں سنیں گے۔ جب آپ طرز میں سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بڑے مشکل اشعار لگیں، آپ کہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ پہلے ہم آپ کو تین شعر سنائیں گے، آپ طرز میں اسے سماعت کریں گے، اس کے بعد یہیں پر آ کر دوبارہ ان کی کچھ وضاحت اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ آئیے انہیں طرز میں سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہے، کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہے، کہ عاشق کی طرح عرش بھی جویا تیرا، ارینی گوئے سرے तूर से पूछे कोई, अरिनी गोए सरे तूर से पूछे कोई, किस तरह गश में गिराता है तजल्ला तेरा, पार उतरता है कोई गर्क कोई होता है, पार उतरता है कोई गर्क कोई होता है, कहीं पायाब कहीं जोश में दरिया तेरा। आइए अब इन प्यारे प्यारे तीन अशार की कुछ वजाहत समाअत करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, पहला शेर जो आपने सुना वो ये है, क्या खबर है कि अलल अर्श के माना क्या हैं, कि है आशिक की तरह अर्श भी जूया तेरा। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई मकामात पर रब तबारक व तआला के अर्श अज़ीम पर इस्तिवा के बारे में बयान फरमाया, ख़ुद रब तबारक व तआला ने बयान फरमाया, और उलमाए किराम ने, कुरान समझने वाले उलमाए किराम ने अर्श पर इस्तिवा की आयत को आयात मुतशाबिहात में से भी बयान किया कि इसको हम पढ़ते तो हैं, इसका तर्जमा भी करते हैं, लेकिन इसका हकीकी माना ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठता नहीं है। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला बैठने से पाक है कि वो बैठा हो या वो खड़ा हो, या उसके लिए हाथ पाँव कान नाक आँखें जिस तरह हमारे लिए हैं, इस तरह वो इन जिस्मानी अवारिस से पाक है। उसकी शान अलग है, उसकी ज़ात अलग है, उसकी तारीफ़ अलग है, और उसकी कमा हक़ मारफत को इंसान नहीं हासिल कर सकता। तो इसी किस्म की बात यहाँ पर की जा रही है कि क्या खबर है, क्या पता कि अलल अर्श के माना क्या हैं। सूरह ताहा में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इब्तदाई आयतों में है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इस्तिवा का क्या मतलब है? यकीनन अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर बैठने से पाक है, कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी तरह बैठता उठता नहीं है। तो शायर यही कह रहे हैं कि क्या खबर है कि अलल अर्श के माना क्या है। अलल अर्श उसी आयत की तरफ इशारा है जो मैंने अभी पढ़ी, तो फरमाया इसका माना क्या है, हम नहीं जानते, हमारे रब तेरी शान बड़ी बाला है, बड़ी अरफा वाला है, तू ही जाने कि तेरे इस्तिवा का क्या मतलब है। फरमाते हैं कि है आशिक की तरह अर्श भी जूया तेरा। दूसरा मिसरा है, जूया कहते हैं मुतलाशी को, जो किसी को तलाश कर रहा हो, किसी को ढूंढ रहा हो, किसी की ज़ात को पाने के लिए कोशिश कर रहा हो, इसे कहते हैं जूया। जूया यानी तलाश करने वाला। तो फरमाते हैं कि जिस तरह कायनात का चप्पा चप्पा है मेरे मालिक तेरा दीवाना है, तेरी मोहब्बत तलाश करता है, तेरी चाहत चाहता है, तेरी खुशी चाहता है, हम इंसान भी तेरी ही इबादत के लिए बनाए गए, इसी तरह आसमान भी तेरे हैं, कुर्सी भी तेरी है, अर्श भी तेरा है, और अर्श भी तेरा जूया है, तेरा मुतलाशी है कि तेरे जलवे उसे भी मिल जाएं, वो भी तो तुझसे मोहब्बत करता है। गोया ये समझाया जा रहा है कि ऐ मेरे मालिक, अर्श तो खुद तेरा मुतलाशी है, तेरा दीवाना है, तेरे जलवों का तालिब है, कि अर्श भी तेरी मखलूक है, और मखलूक अपने रब को जानती हैं, पहचानती हैं, उसका जिक्र करती हैं, उसकी तस्बीह करती हैं, उसकी तारीफ करती हैं, हर शय अपनी अपनी नमाज पढ़ती है। कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहा, कुरान कहता है कि हर शय अपनी नमाज जानती है, अपनी तस्बीह जानती है। ये सब लाइटें, ये सब फानूस, ये कुर्सी, ये फूल, ये चीज़ें जो कुछ भी हैं, हर मखलूक अल्लाह तबारक व ताला की इबादत अपने अपने अंदाज पे करती है। हम नहीं जानते वो कैसे इबादत कर रही है, लेकिन हर मखलूक की अपनी नमाज है, हर मखलूक की अपनी तस्बीह है, लिहाजा हर मखलूक अपने रब से मोहब्बत भी करती है। तो अर्श भी तो अपने रब से मोहब्बत करता है, तो अर्श भी है मेरे मालिक तेरा मुतलाशी है कि उसे भी तेरे जलवे मिल जाएँ। तो ये बड़े प्यारे अंदाज में अगर यूँ कहें कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, इस आयत की वजाहत मौलाना हसन रजा खान ने बड़े प्यारे पैराए में इस शेर में कर दी है, तो गलत नहीं होगा। अगला शेर जो आपने समाअत किया وہ یہ تھا کہ ارینی گوئے سرے تور سے پوچھے کوئی کس طرح غش میں گراتا ہے تجلہ تیرا. ارینی یہ کس نے کہا تھا؟ سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چاہت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس سے بات کرتے ہوں گے. اور کتنے عرصے تک کلام کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہی جانے. تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی مٹھاس، اس رحمان اس رحیم کے کلام کا کیسا مزہ ہوگا، کیسا لطف ہوگا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اس سے پیار بھی ہوتا ہے، تو پھر اسے دیکھنے کا بھی تو دل کرتا ہے کہ اس کا جلوہ بھی تو دیکھوں. وہ کتنا پیارا ہے جس نے کائنات میں پیار اتارا، جس نے کائنات میں محبت اتاری، ماں کی بچوں سے محبت، ایک دوست کی دوسرے دوست سے محبت، یہ سب پیار و محبت اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، وہ خود کتنا پیارا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمنا ہوئی کہ میں اب اس کے جلوے بھی دیکھ لوں. آیت نمبر 143 سورہ اعراف، اللہ پاک نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر رکھیے، ہم اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرمائیں گے، اور اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، پھر آپ بھی دیکھ سکیں گے. اپنے محبوب کو فوراً منع نہیں کر دیا، یہ بھی محبت کا انداز ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، فوراً منع نہیں کر دیا بلکہ ایک بات بھی رکھ دی تاکہ تسلی بھی ہو جائے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ ایک ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جنہوں نے معراج کی رات اللہ کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نظارے مقدر میں نہ تھے، لیکن محبوب تھے، پیارے تھے. اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ کو دیکھتے رہیے، پہاڑ پر اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی فرمائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کانپنے لگا، ہلنے لگا، وہ کیسا نور ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی غش کھا کر گر گئے. اب پہاڑ جس چیز سے ریزہ ریزہ ہو جائے، انسان کا کیا عالم ہو، انسان تو نظر بھی نہ آئے، ایسا جل کر راکھ ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاور تھا، یہ بھی کمال کی قوت تھی کہ صرف بے ہوش ہو کر گرے. یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہوتی ہے، لیکن بے ہوش ہو گئے، جلوہ نہ دیکھ سکے، اور سمجھ گئے کہ یہ جلوے میرے لیے نہیں ہیں. اسی بات کا اس شعر میں بیان ہے، اور فرمایا ارینی گوئے سرے تور، ارینی یعنی اے اللہ مجھے جلوہ دکھا اپنا. اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143. اور گوئے سرے تور کا مطلب ہے تور کے اوپر ارینی کہنے والا، ارینی تور کے اوپر کہنے والا، سرے تور یعنی تور کے اوپر، گوئے معنی کہنے والا، اور کیا کہنے والا، ارینی یعنی کون، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہتے ہیں مولانا حسن رضا کہ سرے تور یعنی تور کے اوپر ارینی کہنے والے حضرت موسیٰ سے پوچھے تو صحیح، کوئی کیا پوچھے. اگلے مصرے میں کہتے ہیں، کس طرح غش میں گراتا ہے تجلہ تیرا، میرے رب کی جو نورانیت کی تجلی ہے، جو تجلہ ہے اس کا، وہ غش میں کیسے گراتا ہے، کس طرح کسی کو بے ہوش کرتا ہے، یہ بھی تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. اس بے ہوشی میں بھی کوئی لذت ہوگی، اس گرنے میں بھی مزہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے نا، تو دیکھنا تو پایا گیا، اور یہ جس نے دیکھ لیا وہی اس کا لطف جانتا ہے کہ رب کے جلووں کے دیکھنے کا لطف کیا ہوگا. سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے تو صحیح، کس طرح غش میں گراتا ہے تجلہ تیرا. تجلہ یعنی تجلی، اسی نورانی تجلی کا ذکر ہو رہا ہے. اگلا شعر جو آپ نے سنا، پار اترتا ہے کوئی غرق کوئی ہوتا ہے، کہیں پایاب کہیں جوش میں دریا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سمندر کی بات ہو رہی ہے. پایاب کہتے ہیں اس پانی کو جو ساحل پر آتا ہے، پاؤں سے لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ پانی پایاب ہے، پاؤں کے پاس آ رہا ہے. پایاب یعنی پاؤں کے پاس ٹھہر جانے والا. تو کبھی پانی جو ہے پاؤں کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور کبھی بڑا جوش میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے. انسان کیا کھڑا رہے اس کے پاس اور ساحل پر جس طرح پانی لگ رہا ہوتا ہے، اس طرح ہو، بلکہ جوش والے دریا میں تو جہاز بھی نہیں ٹک پاتا، انسان کیا چیز ہے. تو مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کے جلووں کی بھی کیا شان ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جلوے دکھائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمنا کرنے کے باوجود بھی نہ دکھایا گیا. تو فرمایا کہ اے میرے مالک تیری بے نیازی ہے, اس دریائے معرفت میں اس سمندر میں پار اترتا ہے کوئی, غرق کوئی ہوتا ہے, کوئی پار لگ جاتا ہے, کسی کو جلوے مل جاتے ہیں اور کوئی غرق ہو جاتا ہے, کوئی گر جاتا ہے. اے میرے مالک کہیں پایاب, کہیں جوش میں دریا تیرا, کسی کے لیے بڑا آسان ہے تیرے جلوے دیکھنا, کہیں بڑا جوش میں ہے اس کو منع کر دیا گیا اور حبیب مکرم محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جلوے دکھائے گئے. تو یہ اللہ کی شان ہے, کہیں پایاب ہے, کہیں بڑی آسانی سے مل گیا, کہیں جوش میں دریا تیرا. یہ مثال کے ذریعے اللہ پاک کی شان کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے. آئیے مزید تین اشعار اس کلام کے آپ کو سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں, باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں, جوش نے رنگ درا غوش ہے جلوہ تیرا, نئے انداز کی خلوت ہے یہ اے پردہ نشین, نئے انداز کی خلوت ہے یہ اے پردہ نشین, آنکھیں مشتاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا, شہنشیں ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا اس نے, شہنشیں ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا اس نے, آہ اے دیدائے مشتاق یہ لکھا تیرا.
آئیے اب ان پیارے پیارے تین اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محترم ناظرین اکرام, آپ نے اس کلام کے جو کہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے مزید تین اشعار طرز میں سماعت کیے. آئیے اب اس کی کچھ تشریح اور وضاحت سنتے ہیں. پہلا شعر جو آپ نے سنا, باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں, جوش نیرنگ در آغوش ہے جلوہ تیرا, تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کہہ رہے ہیں نیرنگ, جوش نیرنگ کا مطلب ہے نئے نئے رنگوں کا جوش, دراغوش یعنی پردے کے اندر. تو کہہ رہے ہیں کہ باغ میں جاتے ہیں تو پھول دکھائی دیتا ہے, محفل میں دیکھا تو شمع ہے, شمع جل رہی ہے, تو کہیں پر آبشار بہ رہا ہے, تو کہیں بڑے بڑے پہاڑ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے ہر جگہ ہر عظیم شے میں اپنے خالق کے جلوے نظر آتے ہیں. خود اپنے اندر جھانکتا ہے تو بھی اپنے مالک کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. ایک ایک رگ کے اندر, ایک ایک سانس کے اندر, ایک ایک نعمت کے اندر خدا کی معرفت ہے, خدا کے جلوے ہیں, خدا کی یاد ہے. آپ دیکھ لیجئے خدا کی شان کہاں کہاں نہیں نظر آتی. سیپ میں موتی ہے تو کان میں ہیرا ہے. کون سی نعمت ہے جس سے خدا یاد نہیں آتا کہ میرے مالک نے کیا کیا تخلیق کی ہے, کیسے کیسے کیا. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے جلوے بھی مختلف انداز میں ہیں, پردوں میں ہیں لیکن نظر آتے ہیں, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. باغ میں پھول, باغ میں پھول ہوا, گویا یہاں جلوے سے مراد اس چیز کو دیکھ کر یاد آنے والی شے. جب عاشق پھول دیکھتا ہے اسے بھی اپنا خالق یاد آتا ہے کہ میرے مالک نے کیسے کیسے پھول بنائے. باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں, محفل میں شمع دیکھتا ہے تو اسے بھی خدا یاد آتا ہے کہ یہ بھی میرے مالک کی تخلیق ہے. جوش نیرنگ در آغوش ہے جلوہ تیرا, پردوں میں رہ کر الگ الگ رنگوں میں دکھائی دیتا ہے, اے میرے مالک ایسا ہے تیرا جلوہ. تو حقیقی محبت تو ہے ہی خدا سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے. یہ دل بنا ہی ان کے لیے کہ ان کی یاد میں یہ دل جو ہے یہ معمور رہے. وہ کہتے ہیں نا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری. اے میرے آقا، ہر پھول سونگتے ہیں تو آپ کی خوشبو اس میں آ جاتی ہے، نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کے مالک نے آپ کو وہ خوشبو عطا کی کہ کائنات کی ساری خوشبوئیں آپ کا صدقہ ہیں. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ذو معنی روشنی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ روشنی دی کہ کائنات کی ساری چمک دمک، ہر لائٹ حضور کی لائٹ سے ہے، ہر نور حضور کے نور سے ہے. یوں بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، پروانہ آپ کا دیوانہ ہے، بلبل آپ کا بلبل ہے. وہ تعریف جو کر رہا ہے پھول کی، حقیقت میں آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہے، اور خدا عز و جل ہی کی معرفت ہے اس انداز میں کہ انہیں حضور پر نور بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی شان جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی کہ دیکھو میرا محبوب ایسا ہے تو میں کیسا ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں اور وہ چاہنے والوں کو نظر آتے ہیں. اگلا شعر جو آپ نے سنا وہ یہ تھا، نئے انداز کی خلوت ہے یہ، اے پردہ نشی آنکھیں مشتاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا. یہ کہہ رہے ہیں خلوت یعنی گوشہ نشینی. خلوت میں جب کوئی ہوتا ہے، خلوت پہ جب ہوتا ہے، کمرے کے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر نظر نہیں آتا، پھر جلوت نہیں ہوتی. جلوت یعنی سب کے سامنے، خلوت یعنی سب سے دور اکیلا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ انداز کی خلوت ہے، خدا کے جلوے واضح طور پر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا سر کی آنکھوں سے دنیا میں. کسی کے لیے اللہ پاک کے جلووں کو دیکھنا یہ محال ہے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ نئے انداز کی خلوت ہے. اے پردہ نشی، یہ جو تو جلوے دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اپنے دل میں تو جھانک، تجھے رب کے جلوے نظر آ جائیں گے. آنکھیں مشتاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا، آنکھوں میں اشتیاق ہے کہ دیکھ لیں رب کے جلووں کو، لیکن دل میں ذرا آنکھیں بند کر کے جھانکتے ہیں تو خدا کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بندہ دیکھے تو صحیح، جلوے رب کے دل میں نظر آ جاتے ہیں. تو یہ الگ انداز کی خلوت ہے کہ پردے میں بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، سامنے سے نہیں دکھتا، یہ پردہ ہے، اور دل میں نظر آ جاتا ہے یہ جلوہ ہے. تو یہ نئے انداز کی خلوت کا بیان کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے سمجھداروں کے لیے، جو سمجھتے ہیں وہ اس کی لذت بھی اٹھاتے ہیں. اگلا شعر جو آپ نے سنا اس کلام کا، 12واں شعر، شہ نشی ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا اس نے، آہ اے دیدہ مشتاق یہ لکھا تیرا. شہ نشی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر بادشاہ بیٹھتا ہو، بادشاہ جہاں پر رہتا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ جب جلوہ یار کے طالب نے طلب میں اپنی آنکھوں کو بہایا کہ میں بھی جلوے دیکھ لوں، میں بھی اس کے جلوے پالوں، تو جب آنسو بہتے ہیں تو کرم کا دریا بھی بہنے لگتا ہے، کرم کا دریا بھی جوش میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اس غم زدہ طالب جلوہ یار نے اپنی آنکھوں کو مشتاق بنایا، آنکھوں کو بہایا، تو اس کے دل میں جلوے آ گئے، جلوے بس گئے، تو اس کا دل شاہ نشیں بن گیا، اس کے دل میں شاہ کے جلوے آ کر بس گئے. جس بادشاہ کے جلوے وہ چاہ رہا تھا، جس شہنشاہ کے جلوے وہ چاہ رہا تھا، وہ آ کر دل میں بس گئے. شہ نشیں ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا اس نے، ٹوٹا ہوا دل، غمگین دل، جو جلوے چاہ رہا ہو، جو چاہتا ہو کہ میرا محبوب مجھے مل جائے. تو جب دل ٹوٹتا ہے، آنکھ بہتی ہے، تو پھر کرم بھی ہو جاتا ہے. وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل پر ضرور کرم فرماتا ہے. جب کوئی آسرا نہیں رہتا تو وہ آسرا باقی رہتا ہے، تو شہ نشیں دل بن جاتا ہے. کہہ رہے ہیں آہ اے دیدہ مشتاق یہ لکھا تیرا، کیا بات ہے. اے دیدہ مشتاق یعنی دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، مشتاق یعنی وہ آنکھ جو جلوے چاہ رہی ہو، جلووں کا اشتیاق رکھتی ہو، شوق رکھتی ہو. لکھا یعنی تیری قسمت، لکھا تو یہ تیرا کتنا اچھا لکھا ہوا، تیری تقدیر کتنی اچھی ہوئی کہ تیرے دل میں تیرے رونے کی وجہ سے محبوب کے جلوے آ کر بس گئے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، اور معرفت کی باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن کے کلاموں میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہری بات ہے. ابھی تو آغاز ہوا ہے، سلسلہ آگے چلتا رہے گا، تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا انداز رضوی جو ان کو ملا. اعلیٰ حضرت کا ایک الگ پرسپیکٹو میں سمجھتا ہوں ان کی شاعری میں ملتا ہے، اور میں نے تو الحمدللہ کافی پڑھا ہے، تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ واقعی ایک الگ دنیا ہے جیسے ان کے عشق کی اور ایک محبت کی رب تبارک و تعالیٰ سے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لکھنے کا انداز ہی الگ ہے. تو آپ جب انشاءاللہ سمجھیں گے ذوق نعت کے اشعار تو بڑا مزہ آئے گا. آج ہم نے 6 اشعار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی کلام، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، اس کے 13ویں شعر سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا.